اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. محترم جناب, خرم مراد کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ خرم مراد جن کی زندگی کا مشن قرآن کی تعلیم اور اس کے پیغام کو عام کرنا ہے. محترم خرم مراد نے 1952 میں این ای ڈی انجینئرنگ کالج سے ڈگری حاصل کی اور پھر اعلی تعلیم کے لیے امریکہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی قرآن کی تعلیم کو عام لوگوں تک پہنچاتے رہے. آپ نے سعودی عرب اور مشرقی پاکستان میں انجینئر کی حیثیت سے مختلف خدمات انجام دیں. آپ امیر جماعت اسلامی ڈھاکہ کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے اور 1971 میں سقوط مشرق پاکستان کے وقت جنگی قیدی بنے اور اس دوران بھی جنگی قیدیوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے. آپ اسلامک فاؤنڈیشن انگلستان کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہیں اور قرآن کے پیغام کو انگلستان میں عام کرتے رہے ہیں. آج کل آپ نائب امیر تحریک اسلامی پاکستان کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سماعت فرمائیے, سورہ حدید کی روشنی میں ایمان و انفاق کی تاکید کے عنوان سے مطالعہ قرآن پیش کرتے ہیں جناب خرم مراد.
قرآن مجید کی جن آیات کو میں نے آج مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے, ان کو شروع کرنے سے پہلے
جیسے
کیونکہ میرا آپ کا رب مسلسل نہیں ہے بلکہ کبھی کبھار کا ہے, اس لیے چند بار میں ابتدائی طور پر اب کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو اس وقت ہم جس شکل میں اپنے درمیان سازے ہیں, یہ جب نازل ہوا تو اس شکل میں نہیں تھا بلکہ اس کی حیثیت کتاب سے زیادہ زندہ انسانوں کے ایک معاشرے, ان کی سوسائٹی, ان کی جد و جہد کے لیے روز مرہ کی ہدایات کی حیثیت یہ رکھتا تھا. اور اس لیے اس کی ہر آیت جب نازل ہوتی تھی تو وہ اس کے سننے والوں کو اپنے حال کے مطابق دکھائی دیتی تھی, ان کو اس کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر, کسی لغت, کسی بلاغت کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ وہ عملاً قرآن کو پڑھ رہے تھے, قرآن کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے اور قرآن کی ہر آیت انہیں کے ان کے حال ہوا کرتی. 1400 سال گزرنے کے بعد اب یہ کتاب ہے جس کو کہ ہم پڑھتے ہیں, لیکن اکثر یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس کی ہر آیت کا ربط اور تعلق ہماری زندگی سے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح کے قرآن کے پہلے سامعین کو سننے والوں کے لیے تھا اور ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان بھی ہے اور یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ کتاب ہر زمانے کے لیے بلکہ قیامت تک کے لیے اسی طرح کتابیں ظاہر تھے جس طرح یہ آج سے 1400 سال پہلے مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت تھی. اگر اس کتاب کو ہم اس طرح پڑھیں کہ گویا یہ آج نازل ہو رہی ہے اور اس میں ہر بات جو کہی جا رہی ہے اگرچہ وہ تاریخی طور پر پرانی ہے لیکن اپنے مطلب اپنے مفہوم کے لحاظ سے آج بھی نہیں ہے, اور اس میں ہمارے لیے اسی طرح سبق موجود ہے جس طرح کہ ہم سے پہلے سننے والوں کے لیے تھا. تو پھر ہم اسے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور جب یہ کیفیت ہوگی اسی وقت یہ کتاب اپنے اندر وہ جذبیت اور وہ کشش اور وہ اثر رکھے گی جو اس سے پہلے سننے والوں کے لیے تھا. اس کے بغیر کہ کوئی ان کے درمیان جس طرح میں نے کہا بیٹھ کر اس کی تفصیل تشریح بیان کرتا, قرآن کی آیات نازل ہوتی تھیں, دل و دماغ کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی تھی, جس طرح آج اخبار میں بیان آتا ہے اور ہر جگہ اگر اہم بیان ہو تو ہر گفتگو اور ہر مجلس میں اس کا ذکر ہوتا ہے, اسی طرح اگر وہی نازل ہوتی تھی تو مدینے کی گلیاں اور مکے کی گلیاں اس کے ذکر سے گونجتی تھیں, اور جو کشمکش مکے اور مدینے کے اندر برپا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان اور دعوت جہاد کے نتیجے میں پوری قوم مخالفین اور موافقین اور منافقین کے جن دبتوں کے اندر بڑھ چکی تھی, ان سب کے لیے اس کی ہر آیت جو ہے وہ بڑی اہم آیت ہوا کرتی تھی. کوئی اس کا مذاق اڑاتا تھا, کوئی اس سے اعراض کرتا تھا, کوئی اس کو سمجھنے سے انکار کرتا تھا, کسی کی آنکھ سے آنسو بہتے تھے, کسی کی بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے, کسی کے دل نرم پڑتا تھا اور کسی کو اپنا ایمان بڑھتا ہوا محسوس ہوتا تھا. تو ہم کو اس کتاب کا مطالعہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ جس طرح دوسری کتابیں ہیں کہ ہم اس کی تشریح اور تفسیر و لغت کے اندر اپنا وقت زیادہ تر کرتے ہیں, بلکہ اس طرح کرنا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ابھی ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے, اور اس کتاب کا اصل مقصد لغت کے اور فقہ کے اور بلاغت کے مسائل حل کرنا نہیں ہے, بلکہ اس کا مقصد ہمارے دل کو, ہمارے دماغ کو, ہماری زندگی کو, ہمارے عمل کو بالکل بدل ڈالنا ہے. اور اس احساس کے ساتھ اگر اس کتاب کا مطالعہ کیا جائے تو پھر واقع کر اس کے اثرات رونما ہو سکتے ہیں, جن اثرات کا تذکرہ اس قرآن نے بھی کیا ہے اور جن کی تفصیلات احادیث اور سیرت نبوی کے اندر موجود ہیں. یہ پورا حدیث کی چند آیات ہیں, اور ان آیات کے اندر خطاب ان لوگوں سے ہے جو ہماری اور آپ کی طرح ایمان لانے کے دعوے دار تھے, مومن اور مسلمان کہلاتے تھے, اور ان کو یہ آیات ایمان اور انفاق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دے رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا رہی ہیں کہ ایمان کا زبانی جمع خرچ دنیا کے اندر شاید اس لیے مفید ہو کہ ہمارا شمار مسلمانوں کے گروہ کے اندر ہو جائے, لیکن آخرت میں وہ کسی کام آنے والا نہیں. ہمارے علماء اور فقہاء اور مفسرین اور متکلمین میں جو بحثیں ایمان اور عمل صالح اور ایمان ہٹتا ہے یا بڑھتا ہے اس بارے میں کی ہیں, یہ ساری بحثیں اس وقت کی پیداوار ہیں جب ہم باہر کے فلسفوں اور نظریات سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوئے, لیکن مدینے اور مکے کے وہ مسلمان اور وہ منافق اور وہ کافر جن کو یہ قرآن مخاطب تھا, اور خاص طور پر وہ مسلمان جن کے لیے اس کا ہر لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام اور ایک ہدایت تھی, اور وہی وہ سیدھے سادے مبتو مسلمان تھے جنہوں نے اس قرآن کے بل پر اٹھ کر ساری دنیا کو اپنے تحت کر لیا تھا، نہ کہ وہ کہ جو بعد میں ان فلسفوں اور نظریات کے چکر میں پڑے رہے، ان کے لیے یہ بات بالکل واضح اور صاف تھی کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنے ساتھ عملی تقاضے رکھتا ہے، اور وہ عملی تقاضے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی، اس لیے کہ شب و روز کی کشمکش میں وہ تقاضے روز سامنے آتے تھے اور روز آدمی کو ان کے جواب میں ہاں یا نہیں کہنا پڑتا تھا، روز ہر ایمان کے دعوے دار کے سامنے یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان اس ایمان کے خاطر دینے کو تیار ہے یا نہیں ہے کہ جس پر وہ ایمان کے دعوے کا مدعی ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک ارب مسلمان ہیں اور وہ اس ٹرائب اور اس انتقاد سے صبح شام دو چار نہیں ہوتے، لیکن مدینے اور مکے کے مسلمان شب و روز کی گردش اسی بات کے اوپر مشتمل تھی کہ اگر ایمان لائے ہیں تو پھر اب ایمان کی راہ میں کیا کچھ دینا ہے۔ فرمایا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور فرض کرو اس میں سے جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے، بس جو لوگ کے تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے فرض کیا ان کے لیے بڑا اجر۔ بظاہر ایمان لانے کی دعوت ان کو دی جاتی ہے جو ایمان سے محروم ہے، ہم سے دو ہی گروہ اپنے درمیان جانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں اور باقی ساری دنیا جو قرآن اور محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ لیکن یہاں پر سیاق بھی بتاتا ہے اور ویسے بھی بات صاف اور واضح ہے کہ یہ ایمان لانے کی دعوت اس کے مخاطب کافر نہیں بلکہ اس کے مخاطب مسلمان ہیں۔ یہاں پر تو بات اتنی صاف نہیں ہے، لیکن سورہ نساء میں تو اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو واقعی ایمان لاؤ، اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو ایمان کے تقاضے عملا پورے کرو۔ اور یہاں پر بھی اس آیت کا مطلب دراصل یہی ہے کہ اگر تم کو ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر یہ ایمان حقیقی اور سچا ایمان ہونا چاہیے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہم کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود اسی کتاب کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں، بڑی وضاحت اور زور و اثر کے ساتھ موجود ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ اور یہاں پر مجھے اس ایمان سے بحث نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مومن یا کافر دنیا میں قرار پاتا ہے، بلکہ مجھے اور تو قرآن مجید کو اس ایمان سے بحث ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات کا فیصلہ اور اس کا مدار ہے۔ وہ ایمان جس کے اندر یقین بھی شامل ہے، ایسا یقین جیسا کہ آنکھوں دیکھا یقین ہو، جس میں اعتماد بھی شامل ہے، ایسا اعتماد جس کے اندر کسی شک کی گنجائش نہ ہو، جس کے اندر ایک عہد وفا بھی شامل ہے، ایسا عہد وفا جس کی خاطر آدمی اپنا سب کچھ نثار کر دینے کے لیے تیار ہو، وہ ایمان جس کے اندر ایک معاہدہ بھی ہے، وہ معاہدہ جس میں آدمی نے کچھ وصول کرنے کے بدلے اپنا سب کچھ اپنے رب اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر دراصل وہ ایمان مراد ہے جس کی ذکر قرآن نے تفصیل کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا ہے. فرمایا کہ ان اللہ اسطرح من المؤمنین انفسهم اموالهم کان لهم الجنہ. مومن وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بات کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت. گویا کہ ایمان صرف زبان سے شہادت دینے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان ایک معاہدہ ایک بیع ہے جس کے تحت آدمی نے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا ہے اور اس بات پر وہ راضی ہو گیا ہے کہ اس کے بدلے وہ آخرت میں اللہ کے انعام اور اس کی جنت کا مستحق ہو. دنیا میں کوئی صلاح اور کوئی کامیابی اس کے پیش نظر اس ایمان کے معاہدے سے نہیں. دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن ہوا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس میں پھر کہیں شک کے اندر نہ پڑے, اعتماد اور یقین کی کیفیت یہ ہو کہ دل کے اندر کہیں ذرا سا بھی شک نہ گزرے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اس کی تعمیل اور اس کی اطاعت اور اس کے پیچھے دوڑ پڑنے کے اندر کسی ہچکچاہٹ کی اور کسی پیچھے رہ جانے کی گنجائش ہے. جہاز اس کی سبھی اجزاء والی منتظم الائے کو مستعد اور اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کیا. الائے کا مستعد یہ الفاظ قابل غور ہیں. یہی وہ لوگ ہیں دراصل جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں. یہ آیت اس پس منظر میں آئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق کیا ہے. فرمایا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں کے اندر داخل بھی نہیں ہوا. تم یہ کہو کہ اسلم نہ, ہم نے اسلام قبول کر لیا اور امت مسلمہ کے اندر داخل ہو گئے. یہ مت کہو کہ ہم ایمان لائے, اس لیے کہ ایمان تو بہت اونچا اور نازک مقام ہے. اور پھر اس کی تشریح یوں فرمائی کہ جو وہ ایمان جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو اور جس میں آدمی اپنا جان اور مال سب جہاد کے ساتھ سے لڑانے کو تیار. دراصل سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایمان کا مطالبہ ہی اس لیے ہے کہ نہ صرف یہ کہ آدمی رب کو رب مان لے بلکہ اس رب کی ربوبیت کو ساری دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. کم پانڈر ہدایت کی جو اللہ کے رسول کو دی گئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کرنا شروع کرو. گویا کہ یہ وہ بنیادی فریضہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی مفر نہیں ہے. یہ امت اس لیے وجود میں آئی تاکہ چودہ الانداز بن کر کھڑی اور اس راہ میں جہاد کرے, کوشش کرے, صحیح کرے اور اپنا سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ایمان کے ذریعے مطلوب ہیں اور یہ وہ ایمان ہے کہ جس کی دعوت یہاں پر دی جا رہی ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی بار بار واضح کی گئی ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ سارے اعمال میں جو عمل کے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ اعلیٰ ہے, سب سے زیادہ اہم ہے, وہ اللہ کی راہ میں جہاد. ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے. مشہور حدیث جو کہ ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جس کو اکثر خطبوں کے اندر میں پڑھا جاتا ہے, جس میں کہ ایمان اور نماز اور صلاۃ اور کئی چیزوں کا ذکر ہے. اس میں آخر میں آپ نے فرمایا کیا میں ان کو وہ چیز بتاؤں کہ جو اونٹ کی بوہان کی حیثیت رکھتی ہے, ذروت اور سنا میں یہ سب سے اونچا سب سے اعلیٰ کام ہے. تو اس کے جواب میں آپ نے خود ہی فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد. اور قرآن مجید کی وہ آیت تو بالکل ہی واضح اور صاف ہے کہ جو کہتی ہے کہ اجعل تم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام فمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، اس کا طواف کرنا، اس کا حج کرنا، اس میں نماز پڑھنا، اس میں سجدے کرنا، ان کاموں کو تم نے اس آدمی کے کام کے برابر سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر، اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ لا یستوون عند اللہ، دونوں اللہ کے نزدیک برابر ہرگز نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے، اس لیے کہ اللہ کو جو چیز مطلوب ہے وہ دراصل دی ہے. تو یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ خطاب مسلمانوں سے، دعوت ایمان کی دعوت ہے، وہ ایمان جس میں کوئی شک نہ ہو، جس میں گہرا اعتماد و یقین ہو، جس کے لیے آدمی اپنا سب کچھ قربان کر دینے اور لٹا دینے کے لیے تیار ہو، جس کے لیے وہ اللہ کی راہ میں، اس کے دین کی راہ میں کشمکش جہاد کے لیے تیار ہو. اور جب کہا گیا ہے کہ آمنو، دراصل اس معاہدے کو پورا کرنے کی ترغیب و دعوت ہے کہ جو معاہدہ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان اپنے رب کے ساتھ باندھتا ہے. اس معاہدے کا ایک بڑا اہم حصہ یہ ہے کہ انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس دنیاوی ساز و سامان ہے، وہ بھی وہ اسی طرح اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہو جس طرح کے وہ زبان کے الفاظ اس کی راہ میں بہاتا ہے. زبان کے الفاظ بہانا آسان کام ہے. دنیا کا وہ ساز و سامان جس کی محبت دل کے اندر بیٹھ چکی ہو، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ذرا مشکل کام ہے. اور ہمیشہ انسان اپنا، یہاں پر تو مالی کا ذکر ہے لیکن جہاں پر بھی رزق میں انفاق کا ذکر کیا گیا ہے، اکثر ہمارے علماء نے کہا ہے کہ رزق میں تو ہر چیز شامل ہے، انسان کا جسم، اس کی جسمانی صلاحیتیں، اور ہر چیز جو اللہ نے اس کو بخشی ہے وہ رزق ہے. اور خرچ کرنے کے معنی دراصل یہ ہے کہ آدمی حج بھی تو خرچ کرے، لیکن خاص طور پر دنیا کا وہ مال جس کے پیچھے آدمی دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، جمع کرتا ہے اور بہت کچھ کرتا ہے، اس کے خرچ کرنے کی دعوت دی گئی ہے. اور کہا گیا ہے کہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تم کو اپنا، جس میں اس نے تم کو نائب بنایا ہے. نائب بنانے کے ایک معنی، یعنی یہاں پر دعوت بھی ہے اور دعوت کی بنیاد بھی بیان کر دی گئی. اور یہ قرآن مجید کا بڑا بلیغ اور بڑا عام انداز ہے کہ وہ ایک اور ایک اور دو اور دو چار کی طرح منطقی دلائل تو نہیں باندھتا، لیکن چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر وہ اپنی دعوت کی بنیاد کو بھی واضح اور صاف کرتا چلا جاتا ہے، تاکہ دل میں کہیں شک نہ رہ جائے کہ یہ دعوت کیوں دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی جذبات کے اندر بھار پیدا ہو تاکہ آدمی اس دعوت کے اوپر لبیک کرے. تو فرمایا گیا ہے کہ دراصل یہ مال جو ہے، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے، یہ تمہارا اپنا نہیں ہے. آدمی اپنے جسم پر غور کرے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے خود کمائی ہو، خواہ وہ اس کی نگاہ ہو یا اس کی سماعت ہو یا اس کے ہاتھ اور پاؤں یا اس کا ذہن ہو، وہ دماغ ہو، کوئی چیز اس کی اپنی کمائی نہیں. اسی طرح جو مال اس کو بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اس مال کی جو بنیاد ہے اس میں سے کوئی بظاہر ذرائع انسان نے خود پیدا نہیں کیے ہیں، اب آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا زمین کے سینے سے نکلنے والی معدنیات ہو، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا. اور دوسری بات اس کے اندر یہ بھی معنی مراد ہے کہ تم اس کو، جس طرح تم کو یہ مال ملا ہے، اسی طرح تم اس کو چھوڑ کر جانے والے ہو. اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر تم کو یہ واپس ملے گا، اور اگر تم نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو جیسا پایا تھا ویسا ہی دوسروں کے لیے چھوڑ کر آخری سانس کے ساتھ تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. اور پھر فرمایا کہ صرف یہ دعوت ہی نہیں ہے بلکہ بڑے اجر کا وعدہ بھی ہے. الذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کریم، تو تم میں سے ایمان کے دعوے دار لوگوں میں سے جو واقعی ایمان کے تقاضے پورے کریں اور خرچ کریں، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور اس بڑے اجر کی تفصیل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس میں ہم کو یہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رب کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کے آگے سرخروئی، اور اس عارضی زندگی کے بعد ابدی زندگی میں وہ لازوال نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں, اور ان ساری خواہشات کی تکمیل کہ جو انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں, لوگوں کو چاہوں بھی اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کو وہاں پر ملے گا. اس سے بڑا آگے کیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آدمی صبح سے شام تک ایک ایک خواہش کے پیچھے دوڑتا ہے, 100 خواہشیں ہوتی ہیں, 10 پوری ہوتی ہیں, 90 رہ جاتی ہیں. فرمایا گیا ہے کہ وہ زندگی اور واضح رہتا ہے کہ جہاں پر لہم مایشہ نبی جو کچھ بھی وہ چاہیں گے وہ ان کو وہاں پر ملے گا. یہ مختصراً ایمان, سچے ایمان, ایمان کے تقاضے پورا کرنے, ایمان کے مطالبات پورا کرنے کی دعوت, اور اللہ کی راہ میں اپنا مال اور اپنی قوتیں لگا دینے کی دعوت کے بعد, اس کے بعد صرف انداز بیان ذرا تھوڑا سا بدلتا ہے اور سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ ابھارتا ہے اور اکساتا ہے اور جذبات میں جنبش پیدا کرتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایمان کا دعویٰ کر دیا تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ آدمی ایمان کے عملی تقاضوں سے قدم پیچھے رکھا ہے. اور پھر یہاں پر بھی جہاں سوال ہے وہیں اس پر سوال کا جواب بھی موجود ہے, اور جہاں پر دعوت ہے وہیں دعوت کی بنیاد بھی موجود ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اور کیا وجہ ہے, تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کرتے, اللہ کے اوپر ایمان کے تقاضے, جبکہ رسول تم کو پکارتا ہے کہ آؤ اور اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ, اور اس نے اس کے اوپر تم سے پختہ میثاق معاہدہ بھی کیا ہے. ان تم تم مومنین, اگر تم واقعی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو. اردو میں اس کا ترجمہ صحیح طور پہ یوں سمجھ میں آ سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں کہ تم کو کیا ہو گیا, کیا وجہ ہے کہ تم ایمان کے تقاضے پورے نہ کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اس حال میں کہ اللہ کے رسول کی طرف سے یہ دعوت تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ تم کو برابر پکار رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان کی دعوت دے کر تم کو چھوڑ دیا ہو, بلکہ اس نے تمہارے درمیان تمہارے ہی جیسا ایک انسان مبعوث کیا ہے, اور وہ جو ہے وہ برابر تم کو ابھارتا ہے, بتاتا ہے, راہیں کھولتا ہے, کشادہ کرتا ہے کہ کس طرح تم اپنے رب اور مالک پر ایمان کے تقاضے پورے کر سکتے ہو, اور ساتھ ہی تم اس کے ساتھ یہ میثاق اور یہ معاہدہ بھی باندھ چکے ہو. یہاں پر بھی یہ بات صاف اور واضح ہے کہ دراصل ایمان خود جو ہے وہ ایک میثاق ہے. سورہ مائدہ میں اس بات کو کہا گیا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی ہے, تو میثاقکم الذی وثقکم بہ, اور وہ تمہارا میثاق جس کو تم نے اللہ کے ساتھ پختہ کیا ہے. ایک میثاق تو وہ ہے جو انسان نے بحثیت انسان کے کیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو تو یاد نہیں سوائے اس کے کہ ہم مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے, کہ ہم نے کہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی اس قسم کا معاہدہ نہیں کیا ہو کہ ہم اس کی راہ میں, اس کے دین کی راہ میں, اس کی راہ میں جہاد میں اپنا جان اور مان اور وقت ہر چیز دیں گے. تو بعض معاہدے تو لکھ کر اور تحریری طور پر ہوتے ہیں اور بعض معاہدے زبانی ہوتے ہیں, لیکن بعض معاہدے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک چیز کو قبول کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی پھر اس کے دوسرے ہی اس کے مقابل کے مطالبات سے ان کو پورا کرے گا. جب آدمی نوکری قبول کر لے تو جو نوکری کے تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے ہوں. یہ کتاب جس کے پاس ہے اس نے دراصل یہ میثاق باندھ دیا, جس نے کلمہ پڑھا اس نے یہ میثاق باندھ دیا. آدمی کلمے کا انکار کر دے اس میثاق سے بری ہو جائے گا, اس سے انکار کر دے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب نہیں ہے اس میثاق کا باز اس کی گردن سے اتر جائے گا. لیکن جب تک انسان یہ مانتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, وہ اس کا حامل ہے, اس کا علمبردار ہے, اور وہ کلمہ پڑھتا ہے, اس وقت تک وہ میثاق اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہے. تو معاہدے کے ہوتے ہوئے اور رسول کی دعوت کے ہوتے ہوئے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ تم اور ہم ایمان کے دعوے سے اور ایمان کے تقاضوں سے جو کہ دعوے کے ساتھ آتے ہیں پیچھے ہٹ جائیں. پھر آگے اور مزید فرمایا گیا اسی کو مضبوط کرنے کے لیے الرحیم. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا میثاق لیا، بلکہ وہ تم کو نفاق اور کفر کی گمراہیوں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آیات بھی اتارتا ہے اپنے بندے کے اوپر. بے شک اللہ تمہارے حق میں بڑا شفقت والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مطالبہ تم سے کیا گیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اپنی جان اور اپنا مال اور اپنا وقت سب اللہ کے دین کی راہ میں دے دو، یہ کوئی مشقت میں ڈالنے کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ اس سے زندگی جو ہے وہ تمہاری تلخ بنائی جا رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت والا اور بڑا رحم والا ہے. اس نے اس ذریعے سے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اونچے درجات اور اونچی کامیابیاں حاصل کرنے کے دروازے کھولے، اور قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کے لیے اس نے اپنی کتاب اتاری ہے، اپنی آیات اتاری ہے، اپنے بندے کو یہ پوری ہدایت دی ہے، یہ کتاب دی ہے، تاکہ کہیں اگر تاریکی گمراہی دل اور دماغ کے اوپر تاری ہو، راستہ گم کرنے لگو، تو یہ تم کو نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. وہ تین چیزیں یہاں پر ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا رسول، ایک ایمان کے ذریعے ہمارا میثاق. ان تین چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رب کی اس رحمت اور شفقت سے فائدہ نہ اٹھائے اور آگے بڑھ کر ایمان کے تقاضے پورے نہ کریں. اس کے بعد جو انفاق کی دعوت کی بنیاد کا ذکر ہے، اور اس سلسلے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دراصل وہ کون سا انفاق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ مرغوب اور محبوب ہے. تو مالکم اللہ تم حقوق ہی سبھی اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستری منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور کیا وجہ ہے کہ تم کو کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، حالانکہ آسمانوں کی اور زمین کی میراث اللہ کے لیے برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ جو کہ فتح سے قبل خرچ کریں اور اللہ کی راہ میں اور قتال کریں. درجہ بڑا بلند ہے، بڑا بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں جنہوں نے کے بعد میں انفاق کیا اور قتال کیا، اور ہر ایک سے اللہ نے وعدہ بھلائی کا کیا ہے اور تمہارے سارے اعمال سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے. اس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات دراصل یہ ہے کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ جب دین کے لیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تم سے انفاق کا مطالبہ کیا جائے تو تم بخل کر جاؤ اور اپنے پیسے کو بچا جاؤ. اور فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی میراث تو اللہ کے لیے. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی کئی ہو سکتے ہیں اور ہر معنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک بنیاد اور ہر ایک کے اندر ایک پہلو موجود ہے. ایک تو یہ کہ دراصل یہ مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس لیے کہ آسمان و زمین میں ہر چیز اسی کی ہے. تم اس کے مالک نہیں ہو بلکہ امین، اور امین کا کام یہ ہے کہ جب اس کی امانت طلب کی جائے تو اس امانت کو اس کے حوالے کر دے جس نے کہ امانت سپرد کی. اس کے دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے جیسا کہ پہلے آیا تھا تم اس کو رکھنے والے نہیں ہو، بلکہ سب کا سب بالآخر تم سارے انسان چھوڑ کر جانے والے، ہر چیز کی ملکیت بالآخر اللہ کی طرف لوٹنے والی. تو جو مال اتنا عارضی ہو، جس کی حیثیت ایک ایسی خزاں کی ہو کہ جو بہت جلد گزر جانے والی ہو، تو آدمی اس کے پیچھے کیوں پڑے اور اس کو کیوں روک کر رکھے؟ اور اگر وہ اس کو روک کر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ ہی سے روک کے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ لوٹنے ہی والا ہے، سب کچھ اس کو واپس ملنے والا ہے. اگر وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو وہ اس کو واپس مل جائے گا، اور نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا اور اپنے بعض آپ سے بچا لیے. تو من کو میں یفل پہ انما یفلو ان نفس سے، تم میں سے جو بخل کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتا بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے چند پیسے بچا لیے جو میں دے سکتا تھا لیکن جب میں نے بینک میں رہ گئے میری جیب میں رہ گئے, حالانکہ اس کی جیب میں اس کے بینک میں نہیں رہے, اس نے تو اپنے نفس سے بچا لیے, اپنے آپ سے بچا لیے, اپنے آپ سے بخل کیا, سمجھا تو یہ کہ میں نے دوسرے کو نہیں دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس اب اتنا روپیہ محفوظ ہو گیا, لیکن پھر واقع اس کے لیے محفوظ نہیں ہوا. اس بات کو دو ایک حدیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ سمایا گیا ہے. ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ ہاضا مالی ہاضا مالی, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال ہے, یہ میرا مکان ہے, فیکٹری ہے, بینک بیلنس ہے, کارخانہ ہے, تجارت ہے, ملازمت ہے, حالانکہ اس میں تو اس کا وہی ہے کہ جو اس نے کھایا وہ تو اس کو پہنچ گیا, یا جو اس نے پہنا وہ اس کو پہنچ گیا, اور یہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اس کو قیامت کے روز ویسا تو ویسا نہیں ہے تو کئی گناہوں کے واپس مل جائے گا, باقی اس کا کچھ نہیں. اس لیے کہ اس میں سے ہر چیز جو ہے وہ آخری سانس کے ساتھ اس سے کام آنے والی نہیں ہے, اس کا اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہے سوائے اس کے جو اس نے رکھ دیا. اور دوسری حدیث فرمایا گیا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کہ بندہ اپنے رب کو روبرو کھڑا ہوگا اور وہ دائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی اور بائیں دیکھے گا تو اس کو آگ دکھائی دے گی اور اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہوگا, بس تقل نارا وکان اگر شک تمرا, اور اس وقت اس آگ سے بچو اگر کہ وہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر چنو, اس لیے کہ آج تو یہ مال جتنا بھی جمع ہوا ہے یہ قبر میں ساتھ نہیں جائے گا, لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا وہ مال ہے کہ جو اس وقت واپس مل جائے گا جبکہ اس کی ضرورت ہوگی, جب آدمی کو بے انتہا اور ممتاز ہوگا, بے بسی کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا کہ آج کیا میرے پاس موجود ہے جس سے کہ میں آج کی مصیبت سے بچ جاؤں, اس وقت وہ دیا ہوا مال اگر جس کو ٹکڑا ہی ہونا ہو وہ بھی وہاں پر ایک بڑی نعمت محسوس ہوگی. دوسری بات یہ کہی گئی کہ تحریک اور جہاد کے اوپر دو مدارے ہوں, ایک درجہ وہ ہے جبکہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کامیابی کے امکانات نہیں ہیں, آدمی یکا و تنہا ہے, ساری دنیا مخالف ہے, دور دور اس بات کے امکانات نہیں ہیں کہ جو کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں کامیاب ہوگا. اور ایک مرحلہ وہ آتا ہے جب گاؤں سے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں اب یہ کام کامیاب ہونے والا ہے. فرمایا گیا ہے کہ فتح سے قبل, فتح کی تاریخ مفسرین نے بہت سی کی, کسی نے صلح حدیبیہ کہا ہے, کسی نے فتح مکہ کہا ہے, اور یہ سب صحیح ہیں, لیکن میں نے قرآن مجید کیونکہ ایک ابدی ہدایت کی کتاب ہے اس لیے اس سے مراد ہر وہ دور ہے کہ جو کسی بھی فتح سے پہلے اور بعد, تو فتح سے پہلے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور قتال کرے اور لڑے اس کا درجہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ جو فتح کے بعد, فتح کے آثار دیکھنے کے بعد, نگاہوں سے دیکھنے کے بعد جب اسلام غالب ہونے والا ہے پھر وہ نکل کھڑا ہو اور اللہ کی راہ میں دینے لگے اور قتال کرے, اولائے کا اعظم درجہ پہلے والے جو ہیں ان کا بڑا درجہ ہے. لیکن بہرحال ہر نیکی نالا مدی اور اجل موسمی, ہم کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے, کلم وعد اللہ حسنا, ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور وہ اعمال سے پوری طرح باخبر. اس کے بعد پھر انفاق کی اس دعوت کو ایک دوسرے انداز میں جو قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی پایا جاتا ہے پھر دہرایا گیا ہے, اور دہرانے کا مقصد صرف دہرانا نہیں ہے بلکہ اس کے اور بہت سارے پہلو واضح کرنا ہے. منظر نظی یقرت اللہ فردن حسن کو یدا لہو و لہو اجن کریں, تو اب تم میں سے کون ہے جو کہ اللہ کو قرض دے اچھا قرض اور وہ پھر اس کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ بڑھا دے اور اس کے لیے بڑا عزت والا اجر دے دے, وہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ. کیونکہ قرآن مجید کا جیسا میں نے پہلے کہا کہ انداز بیان فلسفیانہ منطقانہ منطقیانہ نہیں, بلکہ قرآن مجید کا انداز بیان ایسا ہے کہ بغیر اس کے اللہ تعالیٰ کی شان پر کوئی حرف آئے وہ اس انداز میں بات کرتا ہے کہ جو انسان کی جذبات کو, اس کے دل کو, اس کی زندگی کو متحرک کرے. جیسے سمایا گیا ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے, یہ جو تم خرچ کر رہے ہو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو, یہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر قرض کے طور پہ شمار کر رہا ہے. بھلا بتائیے کہ اس سے بڑی شان رحمت کیا ہو سکتی ہے. فرمایا گیا ہے جالک مستقلقین ابھی, تم اس میں جانشین ہو. آگے فرمایا باللہ میراث السماوات والارض, آسمان و زمین کی ساری میراث اللہ کے لیے, اس کے بعد کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس کا اپنا دیا ہوا ہے, اس کا حق ہے, وہ چاہے تو ویسے بھی لے لے, ایک رات کی آمدنی سارا مال وہ ساری چیز برابر کر کے رکھ سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے, وہ تم میں سے کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے. یہ اس کی دراصل دعوت اور اس کی شان رحمت ہے جس کا اظہار اس نے یہاں پر کیا. ایک مثال ہے قرض حسنہ. قرض حسنہ کے معنی یہ ایک اچھے قسم کا قرض, قرض کرے تو اچھی طرح کرے. یہ اچھی طرح کا قرض کرنا کیا ہے, اس کی تفصیل جو قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہے, ہم یہاں پر اس میں تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن مختصراً ایک تو یہ کہ آدمی کھلے دل کے ساتھ دے اور تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر دے. اور فرمایا گیا ہے بہت ساری احادیث کے اندر بھی کہ جو آدمی تکلیف اٹھا کر دے, ایک تو وہ دینا ہے جس میں آدمی نے اٹھا کر بے پرواہی سے دے دیا اور کوئی اثر اسے زندگی پہ نہ پڑا, اس کا اجر تو ضرور ملے گا, لیکن اچھا دینا وہ ہے جس کو آدمی تکلیف اٹھا کر دے. اور اس میں نسبت کا ہی معاملہ آتا ہے. ایک شخص اگر ایک کروڑ روپیہ کماتا ہے اس میں سے ایک لاکھ اٹھا کر دے دیتا ہے, اور دوسرا آدمی اگر ایک ہزار کماتا ہے اس میں سے پانچ سو دے دیتا ہے, تو وہ پانچ سو اسے ایک لاکھ پر کہیں زیادہ بھاری ہے. حدیث فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ایک حبہ جو ہے, ایک دانہ جو ہے, وہ بھی بڑے بڑے لفظوں سے زیادہ آگے بڑھ جائے گا جب وہ نشوونما اس کے اندر ہوگی اور وہ نمو ہوگی اور ترقی ہوگی. اس لیے اس کے پیچھے جو اخلاق کی جو قربانی ہے وہ موجود ہے. پھر اس میں خلوص بھی شامل ہے, اس میں کوئی غرض اس کے علاوہ نہ ہو کہ آدمی اللہ کو ابتغاء وجہ رب العزت, اس کے علاوہ کوئی وجہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل, اس کے اندر احسان جتانا نہ ہو کہ ہم نے دیا ہے تو ہماری بات بھی مانی جائے اور ہماری ہی مرضی پر سارا کام چلے, اس کے اندر یہ بھی نہ ہو کہ پھر آدمی تکلیف پہنچانا شروع کر دیں, اور اس کے اندر مطالبات بھی نہ ہو اور پھر اس میں اپنی بڑائی کا احساس اور اس کا اظہار بھی نہ ہو. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ قرض حسنہ کے اندر شامل ہے. اچھا قسم کو قرض دو. قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں, ان کی برائی کی گئی ہے کہ جو اس طرح دیتے ہیں, آ کر پھر احسان جتاتے ہیں, اس کے بعد پھر تکلیفیں پہنچاتے ہیں, ایزا پہنچاتے ہیں. یہ دینا جو ہے اللہ کی راہ میں دینا تو ہے, لیکن یہ قرض حسنہ نہیں ہے. قرض حسنہ یہ ہے کہ جو ان ساری اخلاص بھی ہو اور اس کے ساتھ قربانی بھی ہو اور اس کے ساتھ آدمی صرف اللہ کی رضا کے لیے دیے, اس کے علاوہ کوئی اس کی غرض نہ ہو, اور یہ بھی نہ کہے کہ آخر کب تک دیے چلے جائیں گے, کتنا دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرض کو اور اس انفاق کو بگاڑنے والی ہیں. پھر ہمارے گیا کہ جس طرح کا قرض ہو تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائے, تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھانے پر آ جائے تو اس کے پھر ترقی کی انتہا کوئی نہیں. سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بالی ہو, اس کے سو شاخوں اور ایک اندر سات شاخوں اور ایک اندر سو دانے. ان سات سو گناہ تو بالکل لازمی ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر مزید اضافہ بھی فرما سکتا ہے جتنا بھی وہ چاہے گا وہ کرے گا. اب دیکھیے, اب عام ہماری بات ہے, میں اس کو اکثر جگہ کہتا ہوں, یہاں بھی کہوں گا کہ دنیا کے اندر اگر دگنا بھی ہونے کی توقع ہو تو آدمی دوڑ کر قرض لا کر قرض کر کے مانگ کے کسی طرح لا کر لگا دیتا ہے کہ ایک سال میں دگنے ہو جائے, اور یہاں پر سات سو گنا ہونے کا تو لازمی وعدہ ہے اور اس سے زیادہ کا تو وہ پھر یقین اور اعتماد کی کمی ہے. دل میں کہیں ذہر ہے اور شک ہے, اور ایمان کے ساتھ رہے وہ شک جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ وہ ہے جس کی دعوت یہاں پر دی گئی. اب اس کے بعد سے فرمایا یہ گیا ہے کہ یہ دو گروہ ہیں, ایک وہ گروہ جو کہ واقعی ایمان کا تقاضے پورے کرے, اور ایک وہ گروہ کہ جو ایمان کا دعویٰ تو کرے لیکن جہاں پر کہ مال اور جان اور وقت دینے کا موقع آئے تو بہلوتی کر جائے. تب یہاں پر انہوں کو صاف صاف مناسب قرار دیا گیا ہے, اور فرمایا گیا ہے قیامت کے روز ان دونوں کے درمیان کس طرح فرق واضح اور صاف ہو جائے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم و بأیمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. اور جس دن کو تم دیکھو گے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں اس حال میں ہوں گی کہ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا, اور ان سے کہا جا رہا ہوگا کہ آج کے روز تمہارے لیے خوشخبری ہے ان باغوں کی جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہیں, جس میں کہ وہ ہمیشہ رہیں گی, اور یہی کامیابی سب سے بڑی کامیابی. یعنی وہ دن جب آئے گا جہاں پر کہ آدمی کو نور اور روشنی کی ضرورت ہوگی, تو وہ زبان کا ایمان جو ہے وہ کام نہیں آئے گا, بلکہ جو ایمان بغیر کسی شک کے ساتھ اور پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ دل کے اندر اتر چکا ہوگا وہ ایمان ہے کہ جو روشنی بن کر نمودار ہوگا. اور جس طرح آج آدمی اس ایمان کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ طے کرتا ہے, اس طرح وہ آخرت کی راہ جو ہے وہ طے کرائے گا. اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ نور سامنے اور دانی طرف دوڑتا ہوگا, اس کے بارے میں مفسرین کے اقوال بہت سارے ہیں, لیکن جو تعبیر جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دو چیزوں کا ذکر کیا ہے, ایک ایمان اور ایک عمل صالح. ایمان کا مقام آدمی کا قلب ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے, اور عمل صالح کے لیے قرآن نے کرایا اصحاب الیمین کا استعمال کیا ہے کہ اس کا عمال نامہ دانے ہاتھ میں کیا جائے گا. گویا نور جو ہے وہ دو چیزوں کا نتیجہ ہوگا, ایک ایمان کا جو قلب کے اندر ہے جو سامنے ہوتا ہے, اور ایک اس کے عمال صالحہ تاکہ جو کہ اس کے دانے ہاتھ میں اس کا عمال نامہ دیا جائے گا.
visit tazkir.org